چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ریا۔ ریا کی قسمیں ہیں جلی اور خفی۔ جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملتی ہے اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو، یہ ریا کی سب سے واضح قسم ہے، اور اس سے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو اس سے عمل کو تحریک نہ ہو، لیکن جو عمل ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے سہل اور ہلکا معلوم ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو ہر رات تہجد پڑھنے کی عادت ہے، تاہم پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، بڑی مشکل سے طبیعت بستر چھوڑنے پر رضامند ہوتی ہے، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز اپنی تمام تر دشواریوں کے باوجود آسان نظر آنے لگتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض مہمانوں کی ریا کی وجہ سے ہرگز نماز نہ پڑھتا۔ اس سے کم خفی وہ ریا ہے جو نہ عمل میں مؤثر ہوتی ہے اور نہ اسے آسان بناتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر پوشیدہ ہو، کیونکہ اس سے عمل کو تحریک نہیں ہوتی، اس لیے اسے علامات کے بغیر پہچاننا ممکن نہیں ہے، اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں۔ چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مخلص بندے ریاکار نہیں ہوتے، نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اسے دل سے ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور دل سے شدت عبادت کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی ریائے خفی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر لوگوں کی طرف التفات نہ ہوتا تو ہرگز یہ خوشی ظاہر نہ ہوتی۔ ریا ان کے دل میں اس طرح چھپی ہوئی تھی جس طرح پتھر میں چنگاریاں چھپی رہتی ہیں۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جس طرح پتھر سے رگڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے۔ پھر کیونکہ لوگوں کی اطلاع سے خوشی تو ہوتی ہے لیکن کراہت سے اس کا تدارک نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ خوشی ریا کی مخفی رگ کے لیے غذا فراہم کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ مخفی رگ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو علم ہو جائے، خواہ اشارے کنائے سے ہو، وضاحت کے ساتھ نہ ہو۔ بعض اوقات یہ رگ اتنی مخفی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ہے اور نہ تصریح کلام سے، بلکہ عادات و اتوار سے اطلاع چاہتی ہے، جیسے لاغری، چہرے کا زرد رنگ، پست آواز، ہونٹوں کی خشکی، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات، نیند کا غلبہ وغیرہ امور جن سے تہجد کے لیے شب بیداری ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی یہ رگ اتنی مخفی ہوتی ہے کہ نہ لوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظہار سے خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کرنے میں پہل کریں، خندہ روئی سے ملیں، احترام کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی ضروریات پوری کر کے خوش ہوں، بیع و شرع کے معاملات میں رعایت کریں، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ ان امور میں اگر کسی سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو دل پر نہایت شاق گزرتا ہے اور اسے دل میں نہایت بعید سمجھتا ہے کہ لوگ ان امور میں کوتاہی کریں، گویا وہ اس عبادت کے ذریعے جسے اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں سے احترام کا متقاضی ہوتا ہے۔ اگر پہلے یہ عبادت نہ کی ہوتی تو لوگوں کی اس کوتاہی کو بعید تصور نہ کرتا، کیونکہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر قناعت نہیں کی گئی، اس لیے ریائے خفی سے خالی نہیں رہی، جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے خفی سے بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اس سے صدیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گے کہ کیا لوگ تمہیں کم داموں پر چیز نہیں دیتے تھے؟ کیا تمہیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی؟ کیا تمہاری ضرورتوں کی تکمیل میں لوگ پیش پیش نہیں رہتے تھے؟ حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا، لا اجر لکم قد استوفیتم اجورکم، تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم نے اپنا اجر پورا پورا لے لیا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم نے سرکشی اور نافرمانی کے خوف سے اپنا مال چھوڑ دیا اور اپنے بیوی بچوں سے جدائی اختیار کی، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدر اپنے مال کی وجہ سے سرکش ہو جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرکش نہ بن جائیں۔ چنانچہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دینداری کی وجہ سے، وہ شخص ہمارا احترام کرے، اور جب ہم کچھ خریدتے ہیں تو نرخ میں کمی کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ مقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آئے، یہاں تک کہ پہاڑ اور جنگل لوگوں سے بھر گئے۔ سیاح نے پوچھا یہ کیسا ہجوم ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ سیاح نے کھانا منگوایا، لوگوں نے ساگ، زیتون کا تیل اور کھجور کے لچھے پیش کیے۔ اس نے خوب منہ بھر بھر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا مرشد کہاں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ کر دیا جو کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ سیاح نے جواب دیا بخیر۔ بادشاہ نے کہا اس کے پاس خیر نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ بادشاہ اس کی مذمت کرتا ہوا واپس گیا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے مخلصین کا، یہ لوگ ہمیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس مرض کے علاج کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں۔ عام طرح پر لوگ اپنے عیوب اور گناہ چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے اپنی نیکیاں اور اعمال چھپاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں کسی ریا کی آمیزش نہ ہو اور قیامت کے روز برسر عام انہیں اخلاص کی جزا ملے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سوا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اس دن نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی، نہ وہاں مال نفع دے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ باپ اپنے بیٹے کی کچھ مدد کر پائے گا، اور نہ بیٹا باپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔ صدیقین کو بھی اپنے آپ سے سروکار ہوگا، ہر شخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، دوسروں کے بارے میں خیال بھی نہ آئے گا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جائے اور اپنے ساتھ کھرا مغربی سکے بھی لے لے، کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا سکہ رائج نہیں ہے اور ضروریات زندگی سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے۔ مسافرت کے دنوں میں نہ آدمی کے پاس ٹھکانہ ہوتا ہے اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں۔ سفر کے دوران پیش آنے والی ضرورتیں صرف کھرے سکوں سے پوری ہیں۔ یہی حال ارباب قلوب کا ہے، قیامت کے روز تقوی اور اخلاص کے علاوہ انہیں قیمتی سے قیمتی چیز بھی نفع نہ دے گی۔ ریائے خفی کے شوائب بے شمار اور لامحدود ہیں۔ اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم و اطلاع میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ریا سے خالی ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ بہائم سے بھی طمع ختم کر لیتا ہے تب اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دودھ پینے والے بچے، یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے، یا کوئی عبادت پر مطلع ہے یا نہیں۔ اگر وہ شخص مخلص ہے اور اللہ کے علم پر قناعت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انسانوں سے بھی اسی طرح بے نیاز رہے گا جس طرح بے وقوفوں، بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آدمی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ عقل کیوں نہ رکھتا ہو، نہ کسی کے رزق پر قادر ہے، نہ موت پر، نہ کسی کے ثواب و عذاب میں کمی بیشی کا اختیار رکھتا ہے، وہ بالکل اسی طرح عاجز و بے بس ہے جس طرح جانور، بچے اور مجنون عاجز ہیں۔ اگر کسی نے بندوں کے علم کو اس سے زیادہ اہمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ ریائے خفی کے شائبے سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ہر شائبہ ریا سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہونے سے خوش نہ ہوتا ہو، آیا ہر خوشی مذموم ہے یا کوئی خوشی مذموم ہے اور کوئی محمود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خوشی مذموم نہیں ہے، بلکہ اس کی پانچ قسمیں ہیں، چار قسمیں اچھی ہیں اور ایک بری۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ عابد کا مقصد اطاعت کو مخفی رکھنا اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص بنانا تھا، لیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں مطلع کیا ہے اور میری اچھائیوں کو اس نے آشکارا کیا ہے، اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور میں اس کی نظر کرم اور لطف و عنایت سے محروم نہیں ہوں۔ میں اپنی اطاعتیں اور معصیتیں مخفی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ کی اور میری عبادتوں سے پردہ اٹھا لیا، اس سے زیادہ اور کیا لطف و کرم ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی عابد لوگوں کی ستائش اور ان کے دلوں میں اپنی منزلت کی خواہش سے ہٹ کر محض اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اس کی معصیتیں چھپا کر اور عطاعتیں ظاہر کر کے بڑا کرم کیا ہے، اس طرح کی خوشی اچھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 8۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تو بس لوگوں کو خدا کے اس انعام آپ ان سے کہہ دیجئے تو بس لوگوں کو خدا کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی عابد اللہ کے ہاں اپنی قبولیت پر خوش ہوا، نہ کہ اس لیے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دنیا میں اس کرم خداوندی سے یہ نیک فال لے کر، جس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں ظاہر کی ہیں اور برائیاں چھپائی ہیں، اسی طرح کا معاملہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے، ما ستر اللہ علی عبد ذنبا فی الدنیا الا ستر علیہ فی الاخرہ، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ بندے کے جس عمل کو دنیا میں چھپا لے گا آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہار سے یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی اقتدا کریں گے، اس طرح اس کا اجر دوگنا ہو جائے گا، یعنی اسے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے اس کی اقتدا میں عبادت کی، اور خود اپنی عبادت کا بھی اجر ملے گا، کیونکہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے حدیث کے مطابق اسے اقتدا کرنے والوں کے مطابق اجر ملا کرتا ہے، اور ان کے اجر کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ثواب میں اضافے ہونے سے یقیناً خوش ہونا چاہیے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف سے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پسند کیا ہے اور اس کی اطاعت کرنے والوں سے محبت ہے، ان کے دلوں میں اطاعت کا جذبہ موجود ہے، ورنہ ایسے مومن بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور متی بندے کو دیکھ کر جلتے کڑتے اور حسد کرتے ہیں، یا اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اسے ریاکار کہتے ہیں۔ اس نوعیت کی خوشی کا حاصل یہ ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کی حالت معلوم ہو گئی اور ان کے ایمان کی صداقت واضح ہو گئی۔ اس سلسلے میں عابد کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہو، اسی طرح دوسرے عبادت گزاروں کی تعریف سن کر بھی خوش ہو۔ اگر اپنی تعریف سے خوش ہوا اور دوسروں کی تعریف سے حسد کیا تو یہ اخلاص کے منافی ہوگا۔ پانچویں قسم مضموم ہے اور وہ یہ ہے کہ خوشی کا منبع یہ خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہو گئی ہے، اسی لیے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، نشست و برخاست میں اسے مقدم سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کرتے ہیں۔ ریائے جلی اور ریائے خفی کی وہ قسمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکھی، اس کے بعد ریا نے حملہ کیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فراغت سے پہلے۔ اگر فراغت کے بعد ریا کے ظہور سے اظہار کیے بغیر سرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ عمل اخلاص کے وصف کے ساتھ ریا سے محفوظ رہ کر پورا ہو چکا ہے۔ اس عمل کے تمام ہو جانے کے بعد جو ریا طاری ہوا ہے، اس کے بارے میں امید یہ ہے کہ وہ عمل پر اثر انداز نہیں ہوگا، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اس نے اظہار میں تکلف نہیں کیا اور نہ کسی سے اس نے عبادت، ذکر و اظہار کی خواہش کی۔ عمل کا ظہور بالکل اتفاقی طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے دل پر سرور اور فرحت کے علاوہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر عمل کے خلوص پر تمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس میں خطرہ تھا، آثار و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رات سورہ بقرہ کی تلاوت کی تھی، آپ نے فرمایا اس تلاوت میں شخص کا صرف اتنا ہی حصہ تھا، وہ اپنا حصہ لے چکا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جس نے یہ کہا تھا میں نے تمام عمر روزے رکھے ہیں، ارشاد فرمایا کہ نہ تو نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کر دیا تھا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ارشاد صوم دہر کی کراہت پر دلالت کرتا ہے. یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اس امر پر دلالت کرتے ہوں کہ شخص کا دل عبادت کے وقت ریا سے خالی نہیں تھا، اسی لیے تو بعد میں اظہار ہوا ہے، ورنہ یہ بات بعیض از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو عمل باطل کر دے، بلکہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ اسے گزرے ہوئے عمل پر ثواب دیا جائے گا اور عبادت سے فراغت کے بعد اسے ریا کا ذریعہ بنانے پر عذاب دیا جائے گا. اس کے برخلاف اگر ریا مثلا نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت ریا کی طرف مائل ہو جائے تو یہ بلا شبہ فساد عمل کا موجب ہے. ہاں اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا مگر عمل کے دوران کچھ ریا بھی ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوا، یا وہ عمل کے لیے محرک بن کر سامنے آیا اور اسی بنیاد پر عمل اختتام پذیر ہوا. اگر ریا دوسری صورت میں ظاہر ہوا ہے تو اس سے عمل باطل ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے نفل نماز خلوص کے ساتھ شروع کی لیکن درمیان میں کچھ لوگ یا بادشاہ سلامت ادھر سے گزرے تو اس کی خواہش ہوئی کہ یہ گزرنے والے اس کی طرف دیکھیں، یا نماز کے دوران کوئی مال وغیرہ یاد آ گیا اور دل چاہا کہ نماز چھوڑ کر وہ مال تلاش کرے، لیکن اس خوف سے کہ اگر نماز چھوڑی تو لوگ برا کہیں گے نماز میں مصروف رہا، اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز منقطع کر دیتا. اس صورت میں یہ عمل باطل ہو جائے گا بلکہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا. اگر اسے طور فرض ادا کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمل قالوا اذا طالب آخر طاب اولا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. عمل برتن کی طرح ہے، جب اس کا آخر اچھا ہوگا اس کا اول بھی اچھا ہوگا. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من رائی بعملہ ساعت حبت عملہ الذی کان قبلہ. جو شخص اپنے عمل سے ایک لمحہ ریا کرے گا اس کے وہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہو جائیں گے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جو شخص اپنے عمل سے ایک لمحہ ریا کرے گا اس کے وہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہو جائیں گے. یہ روایت اس صورت میں نماز کے سلسلے میں وارد ہے، صدقہ و قرت پر نہیں، اس لیے کہ صدقہ و قرت کا ہر جز الگ الگ ہے. جس پر ریا واقع ہوگا وہ جز فاسد نہیں ہوں گے. روزہ اور حج کی عبادتیں نماز کے مشابہ ہیں، اور اگر ریا اس طرح آیا کہ ثواب کے لیے عمل کی تکمیل کے لیے معنی نہیں ہوا، مثلا نماز کے دوران چند لوگ آئے اور وہ ان کے آنے سے خوش ہوا اور ان کے دکھلانے کے لیے اس نے نماز کو اچھی طرح ادا کرنے کا قصد کیا، اگر وہ لوگ نہ آتے تب بھی نماز پوری کرتا، یہ ریا ہے جس نے عمل میں اثر ڈالا ہے، یعنی نماز کی ہر حرکات کی تحسین کے لیے مؤثر ہوا ہے. لیکن اگر یہ اثر اتنا غالب آ جائے کہ ثواب اور عبادت کا ارادہ ریا کے ارادے میں ضم ہو جائے اور پہلے ارادے کا وجود ہی باقی نہ رہے تو یہ ریا بھی عبادت کے لیے مفسد ہے، بشرطیے کہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس حال پر ادا ہو جائے، کیونکہ عبادت کے آغاز میں جو نیت کی جاتی ہے اس کے آخر تک سلامتی کے لیے ہمارے نزدیک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی نیت پیش نہ آئے جو سابقہ نیت پر غالب آ جائے اور اسے چھپا دے. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو، اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب موجود ہے، گو کسی دوسری نیت اور قصد کے درمیان آنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے امر میں بھی عبادت فاسد ہو جاتی ہے جو اس سے بھی سہل ہے، یعنی اگر عبادت کے دوران لوگوں کی اطلاع سے محض سرور بھی حاصل ہو تب بھی عبادت فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ایسا سرور جو جاہ و منزلت کی محبت کے برابر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرور سے عمل باطل ہو جائے گا کیونکہ اس نے پہلی نیت توڑ دی ہے اور مخلوق کی تعریف کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اپنا عمل اخلاص کے ساتھ پورا نہیں کیا ہے، جبکہ عمل اپنے خاتمے سے مکمل ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو قطعی باطل کہتا ہوں اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصور کرتا ہوں۔ اس باب میں لوگوں کے اختلاف کا مجھے علم ہے، اس کے باوجود میں اسی قول کو ترجیح دیتا ہوں کہ اگر عمل کی تکمیل ریا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا حوالہ دے کہ دو رکعتوں میں پہلی اگر اللہ کے لیے ہوئی تو دوسری رکعت ضرر نہ کرے گی، یا یہ حدیث بیان کرے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمل چھپاتا ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے عمل سے باخبر ہو، لیکن جب کسی کو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش بھی ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے دوہرا اجر ملے گا، ایک خفیہ کا، دوسرا اعلانیہ کا۔ حارث محاسبی نے اثر و خبر دونوں کا جواب دیا ہے۔ اثر کے سلسلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطرہ مضر اور مفسد عمل نہیں، یعنی اگر عمل کے دوران کسی قسم کا خیال یا خطرہ آ جائے تو اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اخلاص کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب بھی عمل فاسد نہیں ہوگا۔ حدیث کی تاویل میں ان کی مفصل تقریر ہے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ ان تین نکات میں ہے۔ ایک یہ کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ حدیث کی تاویل میں ان کی مفصل تقریر ہے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ ان تین نکات میں ہے۔ ایک یہ کہ حدیث میں اس کا نہیں ہوگا۔ حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ سائل کو لوگوں کی اطلاع سے خوشی نماز کے دوران ہوا کرتی تھی یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس لیے یہ احتمال موجود ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرور ہے جسے شرن پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ پچھلے صفحات میں سرور کی تفصیل کی دلیل یہ ہے کہ سرور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان فرمایا ہے، اور امت میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاہ و منزلت کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو ہو سکتا تھا کہ یہ سرور معاف کیا جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلص کو ایک اجر ملے اور ریاکار کو دو اجر حاصل ہوں؟ تیسرا یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک متصل نہیں ہیں، بلکہ اکثر راوی اسے ابو صالح پر موقوف قرار دیتے ہیں، بعض لوگ مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ریا کے سلسلے میں جو عام روایات مروی ہیں انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگرچہ انہوں نے قطعیت کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ ان کے نزدیک غالب یہ ہے کہ اس طرح کی ریا سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرین قیاس بات یہ ہے کہ سرور کی یہ مقدار اگر عمل میں مؤثر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہوا ہو اور سرور محض لوگوں کی اطلاع کے سبب ہو گیا ہو تو مفسد عمل نہیں ہے، کیونکہ سرور کی وجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوئی بلکہ اسی نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا اور اسی نیت پر تمام ہوا۔ ریا کے سلسلے میں جو روایات وارد ہیں وہ اس محمول میں کہ عمل سے صرف مخلوق کا ارادہ کیا گیا ہو، اور جو شرکت کے سلسلے میں وارد ہیں وہ اس پر محمول ہیں، جبکہ ریا کی نیت ثواب کی نیت کے برابر یا اس پر غالب ہو۔ اگر ریا کی نیت ثواب کی نیت کے مقابلے میں ضعیف ہو تو اس سے صدقہ یا دوسرے اعمال کا ثواب بالکلیہ طور پر باطل نہیں ہوگا، نہ اس سے نماز میں فساد آنا چاہیے۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عابد پر نماز خالصتاً لوجہ اللہ فرض ہوئی تھی، اور خالص وہ ہے جس میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو، جب اس میں ریا کی آمیزش ہو گئی خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو تو نماز ادا نہ ہوگی۔ والعلم عند اللہ، کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اسی لیے یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس ریا کا حکم تھا جو عبادت شروع کرنے کے بعد فراغت سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے۔ تیسری قسم ریا کی وہ ہے جس میں عبادت کی نیت کے ساتھ ہی ریا کا قصد ہو، اگر اس نے عبادت سے فارغ ہونے تک وہی قصد برقرار رکھا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ نماز ناقابل اعتبار ہوگی، اس کا اعادہ کیا جائے گا، اور اگر نماز کے دوران اپنے قصد ریا پر ندامت ہو گئی اور استغفار کر لیا اور نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو اس صورت میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قصد ریا کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی، اثر نو ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے افعال نماز رکوع و سجود باطل ہو جائیں گے، ان کا اعادہ کرنا ہوگا، نیت باطل نہیں ہوگی کیونکہ نیت تحریمہ ایک عقد ہے اور ریا خاطر قلبی کا نام ہے، اس خاطر قلبی سے نیت تحریمہ کا عقد ہونا باطل نہیں ہوتا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت چاہے اور اپنی عبادت کو اخلاص پر تمام کرے، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عمل اخلاص پر شروع کرے اور ریا پر ختم کرے تو اس سے عمل فاسد ہو جائے گا۔ انہوں نے نماز کو سفید کپڑے سے تشبیہ دی ہے جو کسی عارضی نجاست سے آلودہ ہو گیا ہو، اگر یہ عارضی نجاست دور کر دی جائے تو کپڑا اپنی اصل حالت سفیدی پر واپس آ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز اور اس کے افعال رکوع و سجود اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوتے، اگر کوئی غیر اللہ کے لیے سجدہ کر لے تو اسے کافر کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک عارضی ریا شامل ہو گیا تھا جو توبہ اور ندامت سے جاتا رہا اور نمازی اس حال پر واپس آ گیا کہ اسے لوگوں کی تعریف یا برائی کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اس لیے نماز صحیح قرار پائی۔ آخری دو قول قیاس فقہی کے خلاف ہیں، خاص طور پر یہ قول کہ صرف رکوع و سجود کا اعادہ کرنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کے اعادے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر رکوع و سجود کو باطل قرار دیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ افعال نماز میں زائد ہیں، اور افعال زیادہ ہو جائیں تو نماز کس طرح صحیح رہ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ نماز کا اخلاص پر مکمل ہونا کافی ہے، نیز اعتبار خاتمے کا ہونا چاہیے۔ اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا نیت کی صحت کے لیے مانے ہے، جب نیت ہی صحیح نہیں تو وہ عمل صحیح حالت میں اختتام تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ فقہی قیاس پر جو بات پوری اترتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عمل کا باعث صرف ریا ہے، طلب ثواب نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پیش نظر ہے، تو اس صورت میں آغاز ہی صحیح نہیں ہوا، اس کے بعد جو افعال رکوع و سجود وغیرہ کرے گا وہ صحیح ہوں گے۔ مثلا ایک شخص اگر تنہا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا، لیکن جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو نماز کے لیے نیت باندھ لی، اس کے کپڑے ناپاک تھے لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایسی نمازیں ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی وجہ سے حکم ماننے کو نیت کہتے ہیں۔ یہاں دین کی وجہ سے حکم نہیں مانا گیا بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ مقصد حکم ماننا تھا ہی نہیں۔ ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی نماز پڑھتا لیکن لوگوں کی موجودگی میں رغبت زیادہ ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہو گئے۔ اب اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی، جیسے صدقہ، تلاوت وغیرہ اعمال، تب یہ کہا جائے گا کہ عابد نے ریا کے باعث پر عمل کر کے نافرمانی کی اور ثواب کے باعث پر عمل کر کے اطاعت کی، اس کے بارے میں یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 24 آیت نمبر 7، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اسے ثواب کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا اور ریا کی نیت کے برابر عذاب ہوگا۔ یہ دونوں نیتیں ایک دوسرے کو باطل نہیں کریں گی، اور اگر ایسی صورت نماز میں پیش آئی جو نیت میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں، یا وہ نماز نفل ہوگی یا فرض۔ نفل کا حال صدقہ جیسا ہے، اس میں من وجہ اطاعت پائی جاتی ہے اور من وجہ نافرمانی، اس لیے کہ اس کے دل میں دو باعث موجود ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز فاسد ہے یا اس کی اقتداء باطل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے تراویح کی نماز پڑھی اور اس کے قرائن حال سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا مقصد حسن قرأت کا اظہار ہے، اگر اس کے پیچھے لوگوں کا مجمع نہ ہوتا اور وہ اپنے گھر میں تنہا ہوتا تو تراویح کی نماز نہ پڑھتا، ایسے شخص کے متعلق یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا گمان کرنا بعید ہے، بلکہ مسلمان کے ساتھ تو یہی گمان رکھنا چاہیے کہ وہ نوافل سے بھی ثواب ہی کا ارادہ کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کا ارادہ بھی صحیح ہے اور اس کی اقتداء بھی درست ہے، اگرچہ ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جو گناہ کا باعث ہو۔ اگر فرض میں دو باعث جمع ہو جائیں اور دونوں الگ الگ مستقل نہ ہوں بلکہ یکجا ہو کر عبادت کا باعث بنے ہوں، اس صورت میں اس کے ذمے سے واجب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وجوب کا باعث اس کے حق میں خالی اور مستقل نہیں پایا گیا۔ اگر ہر باعث مستقل ہو، یعنی اگر باعث ریا نہ ہوتا تب بھی فرض ادا کرتا، یا باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کی وجہ سے نماز نفل پڑھتا، یہ صورت محل نظر ہے اور اس میں کئی احتمال ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ذمے خالصتاً اللہ کے لیے نماز واجب تھی، لیکن اس نے واجب خالص ادا نہیں کیا، اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہوئی۔ جواز کا حکم بھی لگایا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ امتثال امر ایک مستقل باعث ہے اور وہ یہاں پایا گیا ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا باعث مل جاتا ہے تو اس سے نماز کی فرضیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مغضوبہ گھر میں نماز ادا کرے، اگرچہ وہ یہاں مغضوبہ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، لیکن اصل نماز کے اعتبار سے متی ہوگا اور فرضیت اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اصل نماز کے باعث مختلف ہوں گے تو اس میں احتمالات بھی مختلف ہوں گے، لیکن اگر اصل نماز میں ریا نہ ہو، صرف مبادرت میں ہو، مثلا کسی شخص نے جماعت میں شرکت کے لیے اول وقت سبقت کی، اگر تنہا ہوتا تو اول وقت کے بجائے درمیانی وقت میں نماز پڑھتا، یا اگر فرض نہ ہوتے تو ریا کی وجہ سے نماز کی ابتدا نہ کرتا۔ یہ سب امور نماز کی صحت کے لیے مانع نہیں ہیں، کیونکہ اصل نماز کے باعث سے یہاں کوئی دوسرا باعث مخالف نہیں ہے، بلکہ وقت کی تعیین میں ریا ہوا ہے، اس سے اصل نماز میں خلل پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس ریا کا حکم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے لیے محرک ہو، اور اگر کوئی سرور ایسا ہو جو لوگوں کی اطلاع سے حاصل ہوتا ہو اور اس کا اثر عمل تک نہ پہنچتا ہو تو اس کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونا بعید ہے۔ یہ تفصیل ہمارے نزدیک فقہ اسلامی کے مطابق ہے، کیونکہ مسئلہ فی الحقیقت دقیق ہے، اس لیے فقہا نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، اور جنہوں نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے انہوں نے فقہی اصول، نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں فتاوی کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تصفیہ قلب اور اخلاص کو اصل مقصد قرار دے کر معمولی خواطر سے عبادات کے فساد کا حکم لگا دیا۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ حد اعتدال میں ہے، صحیح علم اللہ کو ہے، وہی غیب و شہود کا عالم اور رحمان و رحیم ہے۔ ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ریا سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ریاکار اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے، یہ بڑی مہلک بیماری ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دوا و علاج سے اس کا ازالہ ضرور کرے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے اور کتنا ہی زبردست مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے، دوا کی تلخی اور ترشی ہی شفا کی ضامن ہے۔ ہے، یہ ایسا مجاہد ہے جس کی ضرورت یہ ایسا مجاہدہ ہے جس کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بچہ عقل و شعور سے محروم ہوتا ہے، جو کچھ لوگوں کو کرتے دیکھتا ہے خود بھی ایسا ہی کرتا ہے، چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تسنو کرتے ہیں تو اس کے دل میں تسنوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور تمام حواس پر چھا جاتی ہے۔ اس عادت کی ہلاکت انگیزی اس وقت منکشف ہوتی ہے جب عقل و کمال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ عادت اتنی گہرائی تک راسخ ہو جاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتہائی مشقت کے بغیر اس کا قلع قما کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مجاہدے کے سبھی محتاج ہیں، اول اس میں سخت دشواری ہوتی ہے، پھر سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ ریا کے علاج کی دو صورتیں، اس مرض کے علاج کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے اصول و عروق کی بیخکنی کی جائے جس سے ریا کا درخت نشوونما پاتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ریا سے سر دست جو خطرہ لاحق ہو اس کا سد باب کر دیا جائے۔ پہلی صورت اصول و اسباب کی بیخکنی، یہ صورت اسی وقت قابل عمل ہو سکتی ہے جب اصول و اسباب معلوم ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریا کی اصل جاہ و منزلت کی محبت ہے، اگر اسے مفصل بیان کیا جائے تو اس کی تین اصلیں نکلتی ہیں، اول تعریف کی لذت، دوم مذمت کے رنج سے نفرت، سوم لوگوں کی مملوکہ چیزوں میں طمع۔ یہی چیزیں ریا کا اسباب ہیں، انہی سے ریا کو تحریک ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کی شاہد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو حمیت کے لیے جہاد کرتا ہے؟ حمیت کے معنی یہ ہیں کہ اسے اس بات سے غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جائے یا مغلوب ہونے کی وجہ سے لوگ اسے برا کہیں۔ اسی طرح شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جنگ کرے یا ناموری کے لیے لڑے؟ مرتبہ حاصل کرنے کے معنی ہیں جاہ کی خواہش اور دلوں میں جگہ پانے کی تمنا، اور ذکر سے مراد زبانی تعریف کی خواہش ہے۔ آپ نے یہ سوال سن کر فرمایا، من قاتل لتقون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کا کلمہ اونچا کرنے کے لیے جنگ کرے وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق جہاد میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو ملائکہ اترتے ہیں اور لوگوں کے جہاد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحریر کرتے ہیں کہ فلاں شخص ذکر کے واسطے جنگ کرتا ہے، فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے۔ ملک کے لیے لڑنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے، ملک کے لیے لڑنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کسی مقتول کو شہید کہنے لگتے ہیں، کیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے سیم و زر سے لبریز کر رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غزا علی یبغی الا اقالا فلہ ما نوا، یہ نسائی کی حدیث ہے، جو شخص اونٹوں کے باندھنے کی رسی کے لیے جہاد کرے تو اسے اس کے مطابق ملے گا۔ اس حدیث میں بھی طمع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات آدمی کو تعریف کی خواہش نہیں ہوتی لیکن وہ مذمت کے علم سے بچنا چاہتا ہے، جیسے کوئی بخیل اگر چند ایسے سخیوں کے درمیان پھنس جائے جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی تھوڑا مال خیرات کر دیتا ہے تاکہ بخیل نہ کہلائے، اسے تعریف کی تمنا نہیں تھی، محض بخل کی بدنامی سے بچنے کی متمنی تھی۔ یا جیسے کوئی بزدل بہادروں کی صف میں پھنس جائے کہ بھاگنے کی کوشش کے باوجود بھاگ نہ سکے تاکہ لوگ بزدل نہ کہیں، احتیاط کے ساتھ چند حملے کر کے وہ نامردی کے خطاب سے بچنا چاہتا ہے، بہادر کہلانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح وہ شخص ہے جو شب بیداروں میں رہے اور چند رکعت پڑھ لے تاکہ لوگ کاہل نہ کہیں، یہ بھی مذمت سے خائف ہے، حمد کا متمنی نہیں۔ کبھی آدمی تعریف کی لذت پر تو صبر کر سکتا ہے لیکن مذمت کی تکلیف پر صبر نہیں کر پاتا، چنانچہ وہ حاجت کے باوجود استفسار نہیں کرتا یا علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دیتا ہے یا علم حدیث سے واقفیت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتا، محض اس لیے کہ اس کی مذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ تین امور ہیں جن سے ریاکار ریا پر مائل ہوتا ہے۔ اس کا علاج ہم اس کتاب کے نصف اول میں بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم وہ علاج ذکر کرتے ہیں جو ریا کے ساتھ مخصوص ہے۔ ریا کا مخصوص علاج، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کسی چیز کی خواہش اسی وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نفع بخش اور لذت آفرین ہے، خواہ اس کا نفع یا لذت فوری طور پر ظاہر ہو یا آئندہ کسی وقت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ لیکن اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نفع یا لذت وقتی ہے، آئندہ کے لیے یہ چیز ضرر رساں ہوگی، تو اس کے لیے خواہش منقطع کرنا یا اس چیز سے گریز کرنا دشوار نہیں رہتا۔ مثلا ایک شخص شہد کی لذت سے واقف ہے، لیکن اگر اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے تو ہرگز اسے استعمال نہ کرے گا۔ خواہشوں اور رغبتوں کے خاتمے کا سہل طریقہ یہی ہے کہ وقتی فوائد سے قطع نظر کرے اور مستقبل کے نقصانات پیش نظر رکھے۔ اگر بندے کو ریا کی مضرت کا علم ہو جائے اور یہ جان لے کہ ریاکار دنیا میں توفیق سے اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے، اسے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا مستحق قرار پائے گا اور برسر عام رسوا ہوگا، جب تمام لوگوں کے سامنے اسے فاجر اور فریبکار کے لقب سے نوازا جائے گا اور یہ کہہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عوض دنیاوی مال و متع خریدتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو نے بندوں کے دلوں کا خیال کیا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استہزا کی، تو اللہ کا مبغوض بن کر بندوں کا محبوب ہوا، تو نے ان کے لیے آرائش کی اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو نجاستوں میں آلودہ کیا، تو نے اللہ سے دور ہو کر ان کی قربت پائی، تو نے بندوں کی تعریف کے لیے اللہ کی مذمت کو حقیر جانا، تو نے ان کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لی۔ کیا تیرے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی حقیر نہ تھا؟ جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوچے گا اور دنیاوی فوائد اور اخروی نقصانات میں موازنہ کرے گا تو ریا کی طرف ذرا بھی ملتفت نہ ہوگا۔ ریا کی وجہ سے اعمال کا فساد کوئی معمولی نقصان نہیں۔ کیا عجب ہے کہ ایک مخلصانہ عمل نیکیوں کے پلڑے میں بھاری پڑ جائے اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہو جائے تو وہ گناہوں میں شامل ہو جائے اور اسی کے پلڑے کو جھکا دے اور گناہگار کو واصل جہنم کرے۔ اگر ریا سے صرف ایک عبادت ہی فاسد ہو جائے تب بھی اس کا ضرر کچھ کم نہیں، چہ جائے کا وہ ایک عمل نیکیوں کے دائرے سے نکل کر گناہ بن جائے اور گناہوں کے پلڑے کو جھکا دے، اور اگر بالفرض نیکیوں کا پلڑا ہی جھکا رہے تب بھی وہ ایک ریاکارانہ عمل صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اسے صدیقین اور انبیاء و مقربین کے زمرے میں شامل نہیں ہونے دے گا بلکہ اولیاء کے جوتوں میں جگہ دے گا۔ یہ دینی نقصان کی تفصیل تھی۔ دنیاوی نقصان بھی کچھ کم نہیں۔ لوگوں کے دلوں کی رعایت بہر صورت پریشانی کا باعث ہے۔ لوگوں کی خوشنودی ایک ایسی انتہا ہے جہاں پہنچنا آسان نہیں۔ تمہارے ایک عمل سے اگر کوئی شخص خوش ہے تو دوسرا اسی عمل سے ناراض ہے۔ بعض لوگوں کو ناراض کر کے بعض دوسروں کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ کی ناراضگی پر مخلوق کی ناراضگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخلوق کی تعریف سے کیا فائدہ؟ آخر لوگ اللہ کی ناراضگی پر بندوں کی تعریف کو کیوں ترجیح دیتے ہیں، جبکہ نہ ان کی تعریف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نہ عمر بڑھتی ہے، اور نہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو صحیح معنی میں فقر و افلاس کا دن ہے۔ جہاں تک لوگوں کے مال و متاع میں طمع کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لیے مسخر ہیں، اسے اختیار ہے، وہ جس دل کو چاہے دینے پر مائل کر دے اور جس دل کو چاہے دینے سے روک دے۔ تمام مخلوق اللہ کے اختیار کے سامنے مجبور محض ہے۔ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مخلوق سے رزق کی طمع رکھنے والا ذلت اور رسوائی سے نہیں بچتا۔ اگر مراد حاصل بھی ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے بوجھ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جھوٹی امیدوں، خام خیالیوں کے لیے اللہ کی قربت اور اس کی بخشی ہوئی عزت کو ٹھکرانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی طمع کے مطابق حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے، اکثر و بیشتر ناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے۔ کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی لذت سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس لذت سے ہوگی جو احسان کے نتیجے میں ملے گی۔ لوگوں کی مذمت سے ڈرنا بھی حماقت ہے، کیا ان کی مذمت سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے؟ جو کچھ کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، نہ مذمت سے موت جلد آئے گی اور نہ رزق میں دیر ہوگی، نہ دوزخ میں ٹھکانہ ملے گا اگر جنتی ہے، نہ اللہ کا مبغوث ٹھہرے گا اگر اس کا محبوب ہے۔ تمام بندے عاجز ہیں، نہ وہ نفع و ضرر پر قادر ہیں، نہ موت و حیات ان کے بس میں ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی پر انہیں اختیار حاصل ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 16 آیت نمبر 3، اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو دوبارہ جلانے کا۔ اگر اس طرح سوچا جائے اور دل و دماغ کو فکر اور تدبر کی یہ سمت عطا کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل میں ریا کی طرف میلان باقی رہے۔ اس لیے عقل مند آدمی ایسی چیزوں سے رغبت نہیں رکھتا جس میں ضرر زیادہ ہو اور نفع کم ہو۔ پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر لوگوں کو ریاکار کے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ دل میں ریا کرتا ہے اور زبان سے خلوص ظاہر کرتا ہے تو وہ نفرت کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کا بھید کھول ہی دیں گے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک مبغوث ٹھہرے اور وہ اس کی ریاکاری اور اللہ کے ہاں اس کی رسوائی سے واقف ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کی صرف ریا ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس کا اخلاص بھی منکشف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خلوص کے باعث لوگوں میں محبوب بناتا ہے، انہیں مسخر کرتا ہے، ان کی زبانوں کو ان مدح و ثنا میں بولنے کی طاقت بخشتا ہے، حالانکہ نہ لوگوں کی مداح کمال ہے اور نہ ان کی مذمت عیب۔ بنو تمیم کے ایک شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں یہ دعویٰ کیا، ان مدحی زین و انقدحی شین، میری تعریف آدمی کی زینت ہے اور برائی اس کے حق میں معیوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو جھوٹ کہتا ہے، یہ وصف صرف باری تعالی کا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف بلا شبہ زینت اور اس کی مذمت بلا شک عیب ہے۔ آدمی کی مدہ اور ذم سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف میں تجھے خیر کا پہلو نظر آتا ہے اگر تو اللہ کے ہاں مذموم ہے اور دوزخ تیری تقدیر ہے، اور لوگوں کی مذمت تیرے لیے کس شر کا باعث بن سکتی ہے اگر تو اللہ کے ہاں محبوب ہے اور جنت تیرا مقدر ہے۔ جو شخص اپنے دل میں آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی لازوال نعمتوں اور بلند درجات کا استحضار رکھتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کی ان نعمتوں کو ہیچ سمجھے گا جن میں کدورتیں اور آلائشیں ہیں۔ وہ اپنے فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دے گا، ریا کی ذلت اور لوگوں کے دلوں کو ایذا پہنچانے سے بچے گا، اس کے خلوص کے انوار کا پرتو دل میں پڑے گا جس سے شرع صدر حاصل ہوگا، اور شرح صدر کی بدولت لطیف مکاشفات کا در کھلے گا جن سے اللہ کے ساتھ انسیت اور مخلوق سے وحشت بڑھے گی، دنیا سے نفرت اور آخرت کی عظمت میں اضافہ ہوگا، دل میں مخلوق کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، دل میں ریا کا داعیہ ہی پیدا نہ ہوگا اور اخلاص کی راہ خود بخود کھلتی چلی جائے گی۔ ریا کا عملی علاج، ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ عبادات مخفی رکھنے کی عادت ڈالے اور انہیں اس طرح پوشیدہ رکھے جس طرح گناہوں کو چھپایا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل عبادات سے اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کر لے اور اس کا نفس غیر اللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ روایت ہے کہ ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کے کسی رفیق نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی، آپ نے فرمایا، تم نے وہ بات ظاہر کی جسے چھپانا چاہیے تھا، آج کے بعد تم ہمارے پاس مت بیٹھنا۔ غور کیجئے، ابو حفص نے ذرا سی بات ظاہر کرنے سے منع فرما دیا کیونکہ دنیا کی مذمت کا دعویٰ دراصل اپنے زہد اور تقویٰ کا ڈھنڈورا ہے۔ ریا کے لیے اخفا سے زیادہ مؤثر اور کامیاب دوا کوئی اور نہیں ہے۔ مجاہدے کی ابتدا میں مخفی رکھنے کا عمل نہایت شاق گزرتا ہے، لیکن اگر کچھ عرصے تک اس پر صبر کر لیا جائے اور بتکلف صحیح اسے عادت بنا لیا جائے تو اس عمل کی گرانی ساقط ہو جائے گی اور اللہ کے مسلسل الطاف و عنایات اور اس کی توفیق تائید کی بدولت سہولت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں عمل کا ثمرہ ملتا ہے، بے عملی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ باری تعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ بندہ مجاہدہ کرے تو باری تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، بندہ دستک دے تو باری تعالیٰ کی رحمتوں کا در کھلتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یدیع اجر المحسنین، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 120۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُو حَسَنَةٌ يُدَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 40۔ اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔ دوسری صورت، خطرات و عوارض کا انسداد، یعنی ان وساوس اور خطرات کا انسداد کرنا جو عبادت کے دوران قلب پر وارد ہوتے ہیں اور اسے غیر اللہ میں مشغول کر دیتے ہیں، ان کے انسداد کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، قناعت، قطع طمع، مخلوق کی نظروں میں خود کو گرا دینے اور ان کی مدہ و ذم سے بے اعتنائی برتنے کے عمل کے ذریعے دل سے ریا کی جڑیں نکال دیتے ہیں۔ شیطان عبادات کے دوران ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ ریا کے خطرات اور عوارض سے انہیں پریشان کرتا ہے۔ ان کی وساوس اور نفسانی خواہشات بالکلیہ ختم نہیں ہوتیں بلکہ مجاہدے سے دب جاتی ہیں۔ جب خارجی عوامل سے تحریک ملتی ہے وہ پھر ابھرنے لگتی ہیں۔ اس لیے ریا کے خطرات اور عوارض اس کا دور کرنا بھی نہایت ضروری ہے اور اس کا طریقہ جاننا بھی ناگزیر ہے۔ ریا کے خطرات تین ہیں۔ کبھی یہ تینوں خطرات بیک وقت وارد ہوتے ہیں اور بظاہر ایک ہی خطرہ لگتا ہے، اور بعض اوقات بتدریج آتے ہیں، یعنی پہلے ایک، پھر دوسرا، اور اس کے بعد تیسرا۔ پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی واقفیت کی آرزو کرے۔ اس کے بعد نفس میں لوگوں کی مدہ و تعریف اور ان کے نزدیک قدر و منزلت کی رغبت پیدا ہو، پھر نفس اس کو قبول کرے اور اس کے ثبوت پر یقین کرے۔ ان میں سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے، دوسرے کا حالت، اسے شہوت اور رغبت بھی کہہ سکتے ہیں، تیسرے کا نام عزم و ارادہ ہے۔ پہلے خطرے کے انسداد کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے خطرات کی آمد کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں مخلوق کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی معرفت کا خطرہ وارد ہو تو اسے یہ کہہ کر دور کرے کہ مخلوق سے تجھے کیا مطلب، خواہ وہ تیری عبادت سے واقف ہو یا نہ ہو، ان کا علم یا عدم علم سے تیری عبادت کی قبولیت یا عدم قبولیت پر کیا اثر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی کے اختیار میں رد و قبول ہے، غیر اللہ کے علم سے کیا فائدہ۔ اگر دل میں حمد کی خواہش پیدا ہو تو ریا کی آفات کے ذکر سے اس خواہش کا استحصال کرے اور یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ عمل خلوص دل سے نہیں کیا تو قیامت کے دن باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق ٹھہروں گا اور اعمال سے اس وقت محروم ہوں گا جب ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ جس طرح یہ جاننے سے کہ لوگ ہماری عبادت سے واقف ہیں ریا کی رغبت اور شہوت جنم لیتی ہے، اس طرح ریا کی آفات کے ذکر سے کراہت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، رغبت قبول کی اور کراہت انکار کی دعوت دیتی ہے۔ نفس ان میں سے وہ دعوت قبول کرتا ہے جو زیادہ قوی اور غالب ہو۔ ریا کے خطرات کا سد باب، اس سے معلوم ہوا کہ ریا کے خطرات دور کرنے کے لیے تین امور ضروری ہیں، معرفت، کراہت اور انکار۔ بندہ کبھی عزم و اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کرتا ہے، پھر ریا کا خطرہ پیش آتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے، اس وقت اسے وہ معرفت اور نفرت یاد نہیں رہتی جو دل میں پہلے سے موجود تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذمت کا خوف، مداح کی محبت اور حرص اتنی دل پر غالب آ جاتی ہے کہ دوسری چیز کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور ریا کی آفات اور عاقبت کی خرابی کی جو معرفت پہلے سے ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے بلکہ دل میں گنجائش نہ پا کر نکل جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دل میں حلم کا خیال رکھے، غضب کو برا سمجھے اور یہ عزم رکھے کہ اگر غصے کے اسباب رونما ہوئے تو میں تحمل اور بردباری سے کام لوں گا، پھر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور دل سے ثابت مشتق اعظم کا خیال نکل گیا اور غیظ و غضب کی آفات نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ یہی حال شہوت کی حلاوت کا ہے کہ جب دل اس حلاوت سے لبریز ہوتا ہے تو معرفت کا نور چھپ جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس روایت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، موت پر بیعت نہیں کی تھی، لیکن جنگ حنین کے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کر دی اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب ہمیں یہ کہہ کر آواز دی گئی، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، تب ہم واپس آئے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بیعت کے باوجود میدان جنگ سے اس لیے فرار ہوئے تھے کہ دل خوف سے بھر گئے تھے اور ثابت قدم رہنے کا عہد ذہن سے نکل گیا تھا۔ جب وہ عہد یاد دلایا تو واپس آئے۔ ان تمام شہوات کا یہی حال ہے جو ایک دم جوش میں آتی ہیں، یعنی ان شہوات سے ایمان میں جو ضرر پیدا ہوتا وہ یاد نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باقی نہ رہے تو کراہت کا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ کراہت معرفت کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی انسان یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ جو خطرہ اس کے دل میں وارد ہوا ہے وہ ریا کا خطرہ ہے جو خدا کے غضب کا باعث ہے، لیکن اس پر شہوت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ معرفت کے باوجود وہ اس پر اصرار کرتا ہے۔ ہوائے نفس اس کی عقل پر چھا جاتی ہے، جو لذت ملتی ہے اسے چھوڑ نہیں پاتا اور توبہ و استغفار کے ہیلے بہانے تراش کر دل کو مطمئن کرتا ہے، یا ایسے کام کرتا ہے جن سے اس لذت کی خرابی پر غور کرنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں جن کا کوئی لفظ ریا سے خالی نہیں ہوتا اور وہ اس سے واقف بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اجتناب نہیں کرتے بلکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست حجت ہوگا، کیونکہ وہ ریا کی ہلاکت کا علم رکھتے ہوئے بھی ریا کرتے ہیں، حالانکہ محض معرفت ہی کافی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نفرت بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات آدمی معرفت اور کراہت دونوں رکھتا ہے، اس کے باوجود ریا کے دوائی قبول کرتا ہے اور ان کے بموجب عمل کرتا ہے، کیونکہ شہوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے۔ ایسی کراہت سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی فعل سے باز آ جائے۔ فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں ہے: معرفت، کراہت، انکار۔ انکار کراہت کا ثمرہ ہے اور کراہت معرفت کا رد عمل ہے۔ جس قدر ایمان اور علم کا نور قوی ہوگا اسی قدر معرفت قوی ہوگی، اور جس قدر آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی آخرت سے غفلت ہوگی۔ جس قدر وہ اللہ کے انعامات سے منہ موڑے گا اور دنیاوی زندگی کی آفات سے بے پرواہ رہے گا اور اخروی زندگی کی لازوال نعمتوں سے اعراض برتے گا، اسی قدر معرفت ضعیف ہوگی۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، بعض بعض کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں، اور ان سب کی اصل دنیا کی محبت اور غلبہ شہوات ہے۔ یہی ہر گناہ کی جڑ اور خطا کی بنیاد ہے، کیونکہ جاہ و منزلت کی لذت اور دنیاوی نعمتوں کی محبت ہی آدمی کے دل کو لوٹ لیتی ہے اور اس کی ایمانی قوت سلب کر لیتی ہے۔ وہ اس لذت میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا پاتا ہے اور نہ کتاب و سنت کے انوار سے استفادہ کر سکتا ہے۔